هذا بلاغ للناس.
یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع میں مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ اگر جو تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو قطن کسی محبت کا اظہار نہ کرو, قطن ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھو, وہ مشرک ہیں, وہ باطل ہیں, اور اگر اہل حق میں باطل کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ ہوگا تو پھر فیصلہ کن وار باطل پر ہو نہ سکے گا. اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خوشخبری دے رہا اور وہ کیا ہے, فرمایا اس اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کہ جن سے تمہاری دشمنی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا, مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور 2000 مشرکین فتح مکہ کے موقع پر شرک سے تائب ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. بڑی خوش قسمتی تھی اہل مکہ کی, بہت کم لوگ ان کے جو ہے وہ حالت شرک میں مارے گئے, 70 بدر میں مارے گئے تھے, اسی طریقے پر احد میں جو مارے گئے ان کی تو کوئی تعداد کا مستند حوالہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ٹوٹل اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں 759 کافر مارے گئے, ان میں 600 تو یہودی تھے جو غزوہ بنی قریظہ میں مارے گئے, باقی کل 159 کافر اور مارے گئے. تو اندازہ کیجئے کہ مکے والوں اس میں سے کتنے ہوں گے. تو بلا شبہ اللہ نے مکے والوں پر کرم کیا اور ان کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. فرمایا واللہ قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اب کافر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہے, ان سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن دوستی بھی صرف جو ہے وہ رواداری کی حد تک, دلی دوستی ولایت کا رشتہ مسلمان کا صرف مسلمان سے ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ایک انسانی ہمدردی اور جو ہے وہ ایک حسن سلوک ایسے کافروں سے کیا جا سکتا ہے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہو. لیکن جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تو مسلمانوں کو قطن کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے. آج کے حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چائنا کے ساتھ کوئی ہمارے تعلقات ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, چائنا نے کبھی پاکستان کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لیا, لیکن امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ہندوستان ہو اور اسرائیل ہو, یہ چاروں ملک پاکستان کے بدترین دشمن ہیں, لہذا ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی اور محبت یہ قرآن مجید کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کبھی دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی, ولم يخرجوكم من دياركم, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, ان تبروهم کہ تم ان سے اس نے سلوک کرو, نیکی کرو ان سے, وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ تم برابری کی بنیاد پر کوئی سلوک کرو, ان اللہ يحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے, واخرجوكم من دياركم, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے, وظاہروا على اخراجكم, اور جنہوں نے تمہارے نکالنے پر مشرکین کے ساتھ تعاون کیا ہے, ان تولوهم کہ تم ان سے کوئی دوستی کرو, ومن يتولهم اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا, فاولئک هم الظالمون, تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. صلح حدیبیہ میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکے سے مدینے آئے گا تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صرف مردوں کی حد تک ہے, اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اللہ نے قرآن مجید میں اس فیصلے کی توثیق فرمائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اگر تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کرنے والیاں بن کر یعنی ہجرت کر کے, فامتحنوہن, تو ان کا امتحان لو, ان کو جانچو, آیا جاسوسی کے لیے تو نہیں آئی یہ خاتون, واقعی جو ہے وہ ایمان لائی ہے, تو فرمایا کہ ان کا امتحان لو. اللہ عالم و ایمانہم, اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے. اگر فرض کریں وہ تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائیں, آئی ہوں بری نیت سے لیکن کہیں جی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں, تو فرمایا کہ پھر بھی اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی نا, اللہ تو ان کے ایمان سے خوب واقف ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, تو پھر اگر تم جانو کہ واقعی وہ مومن ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, تو انہیں کافروں کی طرف مت لوٹانا. لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ, وہ ہرگز ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں. وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ, اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا, اور کافروں نے جو بھی جو ہے وہ ان کو مہر وغیرہ دیا ہے, جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کافروں کو دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تَنكِحُوهُنَّ, کہ اگر تم ان سے نکاح کر لو, گو کہ وہ ہیں شوہر والیاں لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کا کافر مرد سے نکاح ٹوٹ گیا, لہذا تم ان سے شادی کر سکتے ہو. فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن, جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, اور تم خود بھی کسی کافر ناموس کو اپنے گھر پہ مت رکھو. اگر تمہاری کوئی بیوی کافر ہے مسلمان ہونے کو تیار نہیں تو بس اب بہت ہو چکا, تم بھی اس کو طلاق دے دو. وسألوا ما انفقتم, اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا, یعنی اس عورت سے یا اس عورت کے جو بھی جو ہے وہ ولی ہیں ان سے کہو کہ میں نے اس کو اتنا مہر دیا تھا میرا مہر واپس کرو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور اگر کسی مشرق کی بیوی مسلمان ہو کر آ گئی ہے تمہارے پاس تو مشرقین کو بھی چاہیے کہ وہ تم سے مانگ لے وہ مہر جو انہوں نے خرچ کیا ہے. اب یہ بڑا مشکل حکم تھا, بیوی سے محبت ہے لیکن اگر بیوی کافر ہے تو اسے طلاق دینی ہے, اسے گھر سے رخصت کرنا ہے, تو اللہ نے فرمایا ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے, تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے. یاکم بینکم, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر تمہارا کوئی مال جاتا رہے تمہارے بیویوں کی وجہ سے کفار کی طرف, تم نے کافر بیوی کو علیحدہ کر دیا لیکن وہ کافر تم نے جو مہر دیا تھا واپس نہیں کر رہے. فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, پھر اگر تمہیں موقع ملے یعنی کافروں کی کوئی رقم تمہارے ہاتھ لگے تو دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو. اب اس کے بعد پھر ایک اہم بات, اللہ کے رسول نے جو بھی نظم کے لیے ہمیں رہنمائی دی, یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس کی اساس تھی بیعت. آپ بیعت مردوں سے بھی لیتے تھے اور آپ بیعت خواتین سے بھی لیتے تھے, ہاں فرق تھا, مردوں سے بیعت آپ لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر, لیکن خواتین سے آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں لیتے تھے, بلکہ یہ ہے کہ کسی بڑی چادر کا ایک سرا آپ نے پکڑ لیا, دوسرا سرا اس خاتون نے پکڑ لیا, یہ زیادہ خواتین نے پکڑ لیا ایک ساتھ بیعت کر رہی ہیں, یا کسی بڑے سے برتن میں پانی ڈالا, ادھر سے آپ نے ہاتھ ڈالا, ادھر سے ان خواتین نے ہاتھ ڈالا اور آپ ان سے بیعت لیتے تھے. اب اس بیعت کے الفاظ کیا ہوتے تھے, اس بیعت کے ذریعے آپ خواتین سے کیا عہد لیتے تھے, وہ الفاظ آ رہے ہیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آپ کے پاس مومن خواتین آئیں, یبایعنک, اور وہ آپ سے بیعت کریں, الا اس پر کہ نمبر 1 اللہ یشرکنا باللہ شیئا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی, یہ ہے پہلا عہد. ولا یسرکنا, اور وہ چوری نہیں کریں گی, یعنی شوہر کے پیسے بھی نہیں چرائیں گی, جو عام طور پر ایک کمزوری ہو سکتی ہے بیوی کی, وہ کوئی چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہم، اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی جیسے دور جہالت میں ہوتا تھا، مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیا، بچے پیدا ہوئی تو اس کو مار دیا. ولا یاتین بے بہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور نہ کوئی ایسا بہتان اٹھائیں گی جو باندھا جاتا ہے ان کے ہاتھوں اور ان کے پیروں کے درمیان سے. یہ محاورہ ہے، یعنی کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی. بلا یاسین کفی معروف، اور کسی بھی معروف کام میں اے نبی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبا یہ ہن، تو اے نبی پھر آپ ان سے بیعت لے لیجئے، آپ ان کو اپنے بیعت کے حلقے میں شریک کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی اساس کو اپنی جماعت میں مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے بہت ساری چیزیں مغرب سے لے کر اور جو ہے وہ ان کی نقالی کی ہے، ہمیں لوٹنا ہوگا قرآن کی طرف اور سنت کی طرف. اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ جماعت کی اساس بیعت کی بنیاد پر ہو. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی تحریک اپنی قائم کی اقامت دین کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ مردوں سے بھی بیعت اور خواتین سے بھی بیعت، اور خواتین کی بیعت کے لیے یہی الفاظ فرمایا واستغفر لهن اللہ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیے کہ اگر ان سے اس عہد کے نبھانے میں کمی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آخری آیت میں پھر حکم کہ کافروں سے ہرگز کو دوستی نہ کرو اور کوئی ان کو محبت کا پیغام نہ بھیجو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو ایسی قوم سے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا. قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت کے حوالے سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کافر مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں، قبروں میں جو چلے گئے، وہ جانتے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی آخرت میں بچاؤ کا راستہ نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کافر یہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اب اس کا انجام، اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا. سورۃ الصف، اس سورت کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. کیوں؟ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تیسری بار آیا. دو بار اس سے پہلے آ چکا، سورہ فتح آیت 33 اور سورہ صف آیت نمبر 28 میں، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں. اور ہر ایسی کوشش جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کا غلبہ، وہ اصل میں ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر آزادی کی کوئی تحریک ہے تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ جہاد حریت. صرف وہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کا مقصد ہو حدیث کے مطابق لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. اب اس جہاد کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی ذات پہ غالب کرو، یہ ہے نفس کے خلاف جہاد. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کی دعوت دو، یہ ہے جہاد کا دوسرا مرحلہ. زبان کے ذریعے جہاد، قلم کے ذریعے جہاد، تحریر کے ذریعے جہاد. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، سورہ فرقان آیت 52 میں وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. اور اس کے بعد جب اس دوسری سطح کے جہاد کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جائے کہ جو باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکے، تو پھر جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے، تیسری شکل ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا. اور یہ ہے پھر جہاد کی اعلیٰ شکل قتال فی سبیل اللہ، باطل کے ساتھ لڑ کر اس کو شکست دے کر اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا دین غالب کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد اور قتال دونوں کا تذکرہ فرمایا. آیت نمبر 9 میں تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کا مقصد ہے اللہ کے دین کا غلبہ، لیکن یہ اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے رسول اکیلے نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں دو رسول موجود تھے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام. دین غالب نہیں ہوا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جماعت نہیں بن سکتی تھی، قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جماعت وجود میں آئے. اب اس جماعت کے حوالے سے، جماعت تیار کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے. پہلی چار آیتوں میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اگلی چار آیتوں میں ذرا تاریخ سے ایک عبرت دلائی اللہ نے، اور اس کے بعد پھر مرکزی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول کا مقصد بیان ہوا. اس کے بعد چار آیتوں میں ذرا ترغیب کا شوق دلانے کا انداز ہے. اب آئیے ذرا پہلی چار آیتیں ہلا دینے کا انداز. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے. بہو العزیز الحکیم, وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ مضمون ویسے تحسین کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر یہ مضمون تحسین کے لیے نہیں آ رہا, یہاں پر ہمیں ہلانے کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح یہ تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے, پتھر بھی کر رہے ہیں, بوٹے بھی کر رہے ہیں, پرندے بھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں. انسان سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ اور چاہتا ہے. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ یا وسعت افلاک میں تقدیر ہو واللہ, یا خاک کی آغوش میں تسبیح ہو مناجات. دو کردار ہے, ایک آدمی کھڑے ہو کر الالعلان اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں, اللہ کی بڑائی نافذ کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرا شخص ہے جو کہیں کونے کے اندر بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست, وہ مسلک ملا و نباتات و جماعتات. یہ جو مسلک ہے باہر نکل کر باطل قوت کو چیلنج کرنا, اللہ کی بڑائی کے نفاذ کا نعرہ لگانا, یہ ان لوگوں کا مسلک ہے جو کہ اپنی بھی اہمیت سے واقف ہیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, اور جو اللہ کی بھی معرفت سے سرشار ہے. اور یہ جو کام شخص کر رہا ہے کونے میں بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے, یہ کام تو ملا بھی کر رہا ہے, یہ کام تو پتھر بھی کر رہے ہیں, اور یہ کام تو پودے بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ اور چاہیے, آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. بار بار کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان میں 6 مرتبہ, نماز میں بار بار. کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ تمہارے گھروں میں, تمہارے کاروبار میں, تمہارے ملک میں اللہ کی چلتی ہے؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں کہتے ہو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, رسول کا مشن تو ہے دین کا غلبہ, اور تم اس طرف جا نہیں رہے, تم اس کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت زیادہ اللہ کو بیزار کرنے والی ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو کرو نا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً, ارے اللہ کو تو بے شک اس کے وہ بندے پسند ہیں کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے ڈٹ کر صفے بنا کر. کانہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہو. اللہ کو تم سے یہ مطلوب ہے کہ تیاری کرو, ایک جماعت بناؤ, اس جماعت کو اتنا زیادہ طاقتور کرو کہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, جنگ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص, بے شک اللہ کو اس کے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می خواہی, دکھا کی بے شزا خواہی. بندگی کا مقام اور ہے, عاشقی کا مقام کچھ اور ہے. نوری مخلوق سے اللہ کو صرف سجدہ چاہیے, خاکی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. چنا خدرا نگہ داری کے بائی بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود سے خون دوست نہ کھائے. اے اللہ, حالانکہ تو بڑا اپنی شان کے لحاظ سے بے نیاز ہے, مگر اس کے باوجود شہادت بر وجود خود سے خون دوست نہ کھائے. چنا خدرا نگہ داری کے بائی بے نیازی ہا, تیری اپنی ذات پر ایسی نگاہ ہے کہ تو باوجود اپنی بے نیازی کے تو چاہتا ہے کہ تیرے وجود پہ شہادت تیرے دوست اپنے خون کے ذریعے دے. یہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اب اس کے بعد چار آیتوں میں ذرا انداز تاریخ سے عبرت کا, بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, لِمَ تُعْذُونَنِي, اے میری قوم کے لوگوں مُجھے کیوں تکلیف دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, جب کہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے ساتھ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اور تم نے صاف مجھے کورا جواب دے دیا, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ارے کیوں مجھے ایذا دیتے ہو جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا, جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ٹیڑے ہوئے, ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تھا تاریخ بنی اسرائیل کا پہلا دور. اب اس کے بعد ایک اور دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں جو بھی میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام ہوگا احمد، فارکلیت، دی پریسڈ ون، دی ایڈمائرڈ ون، جس کا ترجمہ ہے فارکلیت لکھا ہوا ہے تورات میں، لکھا ہوا ہے انجیل میں، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں انجیل سے بہت ساری کوٹیشنز دی ہیں کہ کس طریقے پر اللہ کے رسول کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کا ذکر یہاں قرآن میں ہے. میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جن کا نام ہوگا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات، تو جب عیسیٰ بنی اسرائیل کے پاس آئے واضح معجزات کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اب تیسرا دور بنی اسرائیل کا، اللہ کے رسول ان کے درمیان آ چکے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور اب بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل ہے؟ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہودیوں کے جھوٹ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جی ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے آج تک کسی بندے پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، سورہ انعام. اور کبھی کہنے لگے کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا کہ ہم رسول کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آسمان سے اگر آگ کھا جائے، سورہ آل عمران اس کا رکوع 19، وہاں پر کہیں جھوٹ بیان ہوا. ارے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وہ ہوا یدعا الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی سازشوں کے ذریعے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں اس کے لیے کمر کسنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرے ہل کافرون، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. کیوں؟ فوالذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ اور ایک برحق دین کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اور خواب مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو. اتنا اہم مضمون قرآن مجید میں 3 مرتبہ نقل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا مقصد زندگی اپنے دین کے غلبے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. اب اس کے بعد ذرا ترغیب کا انداز آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں درناک عذاب سے بچا لے. تم میں سے کون کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ درناک عذاب سے بچ جائیں؟ ظاہر بات ہے ہم سب چاہتے ہیں. فرمایا تمہیں ایسی تجارت بتا دیں جو تمہیں درناک عذاب سے بچا لے. کیا کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کون سا ایمان؟ دل والا ایمان، زبان کا اقرار بھی ہو اور دل میں یقین بھی ہو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو. لہذا دردناک عذاب سے بچنے کے لیے دونوں کام ضروری ہیں. اللہ ہمیں دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو قلبی ایمان تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پہلے اپنے وجود پر اپنا اللہ کا دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہد بے خبر سے پہلے، صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاد تیغ و تبر سے پہلے. نمبر 2، پھر قرآن کے ذریعے جہاد کر کے لوگوں کو بھی اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دیں. ایک جماعت اس کے لیے بنائیں, حزب اللہ بنائیں, اور اس کے بعد اللہ کرے جب حزب اللہ اس قابل ہو کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے, تو پھر ان لوگوں کو جو شریعت اور دین کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ہے ان کو چیلنج کیا جائے اور جہاد اپنی آخری شکل کو پہنچے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو, ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اللہ تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا. ذلک الفوز العظیم, اور وہی ہے اصل کامیابی, شاندار کامیابی. واخرا تحبونها, اور ایک دوسری کامیابی ہے جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. اللہ کو اس کامیابی کی اتنی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں اہمیت تو آخرت کی کامیابی کی ہے. جو شخص آخرت پر نگاہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. دنیا میں ناکامیاں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں, مجھے اصل کامیابی آخرت کی چاہیے. یہ فصل امیدوں کی ہمدم, اس بار بھی غارت جائے گی. سب محنت صبح و شاموں کی, اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی روز کی فکر کرو, پھر اگلی روز کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے, ایک فصل پکی تو بھر پایا, جب تک تو یہی کچھ کرنا, کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مایوسی سے بچائے, اور کب بچیں گے مایوسی سے؟ جب کہ نگاہ آخرت پر ہو کہ مجھے محنت کرنی ہے, نتیجہ نکلے یا نہ نکلے, مجھے محنت کرنی ہے, میرے سامنے آخرت کی کامیابی وہ اصل ہے. دنیا میں نتیجہ نکلے ٹھیک ہے, نہ نکلے تو بھی میں مکلف نہیں ہوں. فرمایا وہ اخرا تو ایک بول رہا, ایک دنیا کی کامیابی ہے جسے تم بہت پسند کرتے ہو, وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد آئے, قریبی فتح حاصل ہو. وبشر المؤمنین, اے نبی اس کی بھی بشارت دیجئے مومنوں کو کہ یہ بھی حاصل ہوگی. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے پورے قرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. چھپ گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لہذا اللہ کا دین تو غالب ہونا ہے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے, ہمارا پسینہ ہمارا خون اللہ کرے کہ اس میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.